بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. لا سيما بقية الله
جنتیں ہیں جن کے پیچھے سے
لہریں جاری ہیں، مختلف مقامات پر خدا بند عالم نے رہنمائی کی، ایمان کیا ہے، کسے ایمان کہتے ہیں، حقیقت ایمان آپ کے سامنے بیان کر چکا۔ اس کے بعد یہ عرض کیا ایمان کے مختلف جو ہے مدارج ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک درجہ ایمان پر پہنچنے کے بعد ہم مطمئن ہو جائیں اب تو ہمیں جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ چکے ہیں، نہیں، ہمیشہ ایمان کے اضافے کی گنجائش ہے۔ ان آیتوں کو کلا کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ عزیزو، ہماری مشکل یہ ہے ہم ایمان کے مرحلے میں سب سے نچلے درجے پر قائم ہو جاتے ہیں، اگرچہ فطرت انسان یہ ہے کسی بھی مرحلے پر پہنچنے کے بعد انسان مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر آگے بڑھنے کی خواہش موجود رہتی ہے۔ آپ دیکھیں انسان اور حیوان کا ایک اہم فرق یہ ہے کہ جانور جس مقام پر ہے وہاں پر وہ مطمئن رہتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتا۔ برسہا برس، صدیاں گزر گئی، ہزاروں برس گزر گئے، لیکن جانور کا جیسا گھر بنتا تھا ویسے ہی گھر ہے۔ شہد کی مکھی کا چھتا بڑا پیچیدہ ہے، لیکن ہزاروں برس پہلے جیسا وہ چھتا بناتی تھی ویسے ہی آج بھی چھتا بنتا ہے۔ اس میں کوئی ترقی نہیں ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہے۔ بکری جیسی گھاس کھاتی تھی ویسے ہی کھاتی چلی آ رہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ انسان ہے کہ پہلے اسے خواہش یہ ہوتی ہے اگر چٹنی روٹی مل جائے، ایک گھر جائے کافی ہے ہمارے لیے، لیکن چٹنی روٹی ملنے کے بعد اس پر مطمئن نہیں رہتا ہے، طرح طرح کی تبدیلیاں کھانے میں آتی رہتی ہیں۔ پہلے ایک آرزو ہوتی ہے، سر چھپانے کے لیے جھوپڑا مل جائے وہی کافی ہے، لیکن جھوپڑا مل جانے کے بعد بلڈنگ کی تمنا ہونے لگتی ہے، پختہ مکان مل جائے، پہلے ایک کمرے سے کام چل لینے کے کام چلانے پر تیار ہو جاتا ہے، ایک مل جاتا ہے تو پھر دوسرے کی تمنا، دوسرا مل جاتا ہے پھر تیسرے کی تمنا، پھر کمروں کے نام رکھے جاتے ہیں، کہیں جو ہے بیڈ روم ہو جاتا ہے، ڈرائنگ روم ہو جاتا ہے، ڈائننگ روم ہو جاتا ہے، لیونگ روم ہو جاتا ہے، پلے روم ہو جاتا ہے، کوئی انتہا ہی نہیں ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہونے لگتا ہے جب وہ مل جاتا ہے، ہر شہر میں کاش ہمارے پاس ایک مکان ہوتا، گرمی کے موسم میں فلاں جگہ پہ رہتے، سردی کے موسم میں فلاں جگہ پہ رہتے، گویا کسی جگہ بھی پہنچنے کے بعد انسان یہ نہیں کہتا کہ بس، انسان یہ نہیں کہتا کہ بس، کیونکہ انسان کے اندر، انسان میں فرق یہی جانور سے ہے، لا متناہی طلب ہے انسان، اور لا متناہی کمال اگر ملے گا تو خدا کی ذات میں ملے گا۔ بقیہ جتنے کمالات ہیں سب کی ایک حد ہے، سب کی ایک انتہا ہے، ایک ہی کمال ایسا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور پتا چلا انسان فطری طور پر خدا طلب ہے، مگر مصداق کی تشخیص میں غلطی کر بیٹھتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے، خدا تک پہنچنے کے بجائے اپنے کو دنیاوی خوبیوں میں جو ہے مشغول کر لیتا ہے۔ عزیزو، تو انسان کی فطرت تو یہ ہے نا کہ کسی جگہ پہ رکتا نہیں ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے، لیکن جہاں اسے رک جانا چاہیے وہاں تو بڑھتا ہے، اور جہاں بڑھنا چاہیے وہاں رک جاتا ہے، وہاں رک جاتا ہے، مادی مسائل میں رکنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، کتنا ہی کسی مقام پہ پہنچ جائے مگر رکنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن جب معنوی مسئلہ آتا ہے، جب روحانی مسئلہ آتا ہے، جو اصل کمال ہے، وہاں کے اوپر ادنا درجے پر ہی مطمئن ہو جاتا ہے۔ بس اگر ہمیں پتا چل جائے کہ جنت میں کوئی جھونپڑا ہمیں مل جائے گا، کہتے ہیں بھائی اتنا ہی کافی ہے، جھونپڑا کیا، اگر وہ اتنا پتا چل جائے کہ ہمیں جہنم میں نہیں لے جائے، کہتے بس اتنا ہی کافی ہے، مزید کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس مرحلے میں انسان کسی بھی مرحلے پر پہنچ کے مطمئن نہ ہوتا، سے زیادہ کی اس میں خواہش ہوتی. حدیث میں ہے کہ انسان کو چاہیے دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھے, دین کے معاملے میں اپنے سے بالا تر کو دیکھے. اگر فرض کیجیے کہ انسان کو اللہ نے دو وقت کی روٹی دی ہے تو اسے اپنی نگاہ میں اسے رکھنا چاہیے جسے دو وقت کی روٹی میسر نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ جذبہ ہوگا پھر انسان کے اندر اضطراب نہ ہوگا, پھر بے چینی نہ ہوگی, پھر ٹینشن نہ ہوگا. لیکن اگر معاملہ الٹا ہو گیا, ہمیشہ نگاہ اپنے سے اوپر والے کی طرف ہے, اپنے سے اوپر والے کی طرف اگر نگاہ ہے تو ہمیشہ اضطراب میں گزرے گا, ہمیشہ انسان غیر مطمئن رہے گا, ہمیشہ دل پریشان رہے گا. کچھ بھی مل گیا مگر اطمینان میسر نہ ہو سکے گا. لیکن دینی امور میں یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے سے بالا تر کو دیکھو. اگر کوئی انسان ہے جسے اللہ نے پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے تو اس کی طرف نگاہ مت کرو جو نماز نہیں پڑھتا, بلکہ نگاہ اس کی طرف ہو جو پنجگانہ کے ساتھ ساتھ نافلہ بھی پڑھتے ہیں. اگر اللہ نے نافلے کی توفیق دے دی ہے تو نگاہ ان پر رکھو جو نماز شب بھی پڑھتے ہیں. اگر نماز شب کی توفیق مل گئی ہے تو ان پہ نگاہ رکھو جو ایک رات میں ہزار رکعتیں پڑھا کرتے ہیں. کیونکہ اگر ایسا ہوگا پھر انسان کے اندر غرور کبھی پیدا نہ ہوگا, انسان کے اندر تکبر کبھی پیدا نہ ہوگا. اور مانوی کمالات وہ ہیں جن کے حاصل کرنے کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے, کوئی بندش نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. جبکہ مادی کمالات جو ہیں اس کے اندر بہرحال بندشیں ہیں. ہمارے پاس ایک لاکھ ڈالر آ گیا, اب ہماری نگاہ ان کی طرف ہے جن کے پاس ایک کروڑ ڈالر ہے. ہماری ماہانہ انکم اگر 10,000 ڈالر ہے, ہم نگاہ ان پہ جمائے ہوئے ہیں جن کی آمدنی 1,00,000 ڈالر ہے. 1,00,000 ڈالر تک پہنچنا اتنا آسان تو نہیں ہوتا ہے. نتیجے میں انسان کی نگاہیں جب اپنے سے اوپر کی طرف مادی معاملات میں ہوتی ہیں, وہی اختلافات پیدا ہوتے ہیں, وہی جھگڑے اور جو ہے لڑائی کی شکل پیدا ہو جاتی ہے, وہی ایک دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی آرزو پیدا ہونے لگتی ہے. بہرحال ہونا یہ چاہیے کہ انسان مانوی مسائل, مانوی معاملات میں اس کی نگاہ اپنے سے بدتر کی طرف ہو, کسی مرحلے پہ پہنچ کر کے رک نہ جائے. مگر ہم دیکھتے ہیں عام طور سے معاملہ برعکس ہے, معاملہ الٹا ہے. کیوں, وجہ کیا ہے, ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہم پانچ وقت کی نماز اگر پڑھتے ہیں تو وہیں پر مطمئن ہو جاتے ہیں؟ ہم کیوں ایمان کے معمولی سے درجے پر فائز ہو کر کے آگے بڑھنے کی خواہش ہمارے اندر ختم ہو جاتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری روح بیمار ہے. وجہ یہ ہے کہ روح بیمار ہے. عزیزو کبھی کبھی یہی مسئلہ مادی جو ہے معاملات میں بھی ہو جاتا ہے. کبھی کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے, بیماری کے باعث زبان کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے, کئی کئی دن سے وعدہ کیے ہوئے بھوکا ہے, اس کے سامنے اگر کھانا لا کے رکھیے, کھانا دے کر کے جو ہے مدری آنے لگتی ہے. وجہ کیا ہے؟ انسان کی فطرت اور طبیعت میں تو کھانا جتنا زیادہ مل سکے, جتنا اچھا کھانا مل سکے. اب یہ کھانا دیکھ کر کے نفرت کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو ہے مزاج بیمار ہے, طبیعت بیمار ہے. اس لیے بیماری کے باعث اب وہی کھانا جو ہمیشہ پسند تھا اب اس سے چڑ ہونے لگی ہے. اسی طرح سے جب انسان کی روح بیمار ہو جاتی ہے تو روح کی بیماری کے باعث پھر وہ جو مانوی کمالات ہوتے ہیں وہ اسے اچھے نہیں رکھتے ہیں اور وہیں پر ٹھہر جانا چاہتا ہے. ورنہ عزیزو اگر سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر پہنچ سکتے ہیں, اگر ابو ذر 9ویں درجے پر پہنچ سکتے ہیں, اگر مرداد 8ویں درجے پر پہنچ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے پابندی لگا دی ہے, اللہ نے بندش لگا دی ہے کہ نہیں نہیں بس یہ درجہ صرف سلمان کے لیے ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. یہ درجہ صرف جو ہے مقداد کے لیے ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. یہ منصب صرف جو ہے ابو ذر کے لیے ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. نہیں, اللہ جو ہے بخیل نہیں ہے, اگر ہم کوشش نہ کریں تو یہ خطا ہماری ہے. اللہ نے اتنے سارے انبیاء سارے پیغمبروں کو کاہے کے لیے بھیجا تھا؟ اتنے سارے انبیاء اللہ نے بھیجے تھے اسی لیے بھیجے تھے تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا جائے. خدا نے تو اس لیے بھیجا تھا کہ ہم کسی جگہ پر پہنچ کے مطمئن نہ ہو جائیں. لیکن آج ہماری مشکل یہی ہے کہ ہم مادی مسائل میں اطلاعات کو تیار نہیں ہوتے ہیں, لیکن جہاں روحانی معاملہ آتا ہے, جہاں مذہبی معاملہ آتا ہے, جہاں ایمان کا معاملہ آتا ہے, جو اصل کمال ہے, وہاں پر ہم معمولی سے درجے پر ہی مطمئن ہو جاتے ہیں. جبکہ ہمیں بہرحال وہ درجے جہاں پر اللہ کے اولیاء فائز ہیں ان جو ہے مدارج میں, اور ہمارے درجے میں لاکھوں درجے کا فرق ہے. اگر چاہیں تو وہاں پر ہم پہنچ سکتے ہیں. ایک سلوات پڑھیں گے وہاں کیا طریقہ ہے جسے اپنا کر کے ہم اپنے ایمان کے درجے میں اضافہ کر سکتے ہیں؟ تو طریقہ کیا ہے, کون سی چیزیں ہیں جنہیں اختیار کر کے ہم اپنے ایمان کو مستحکم بنا سکتے ہیں, جس ابتدائی درجے میں ہم ہیں اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ عزیزوں, اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں وہی نگاہ کرنا پڑے گا کہ حقیقت ایمان کیا ہے, ایمان کی بنیادیں کیا ہیں. انہی بنیادوں کو جو ہے مستحکم بنانا ہوگا. ایمان کی بنیادیں کیا تھیں؟ عرض کیا تھا نا, ایمان کی بنیاد دو چیز ہیں. ایمان کی بنیاد دو چیز ہے, ایک ہے علم اور معرفت. متعلقات ایمان کے بارے میں جاننا, متعلقات ایمان کیا تھے؟ ایمان اللہ پر ایمان, ایمان قیامت پر ایمان, ایمان فرشتوں پر ایمان, ایمان کتاب پر ایمان, ایمان انبیاء پر ایمان. قرآن مجید کی آیت جو آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب لیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. یہی تو تھے نا. تو علم ایمان کی پہلی بنیاد, ایمان کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ ان کے بارے میں معرفت ہو, ان کے بارے میں معلومات ہو, ان کے بارے میں جانکاری ہو دلائل کے ذریعے. جتنی معلومات بڑھتی جائے گی, جتنی ان کے بارے میں معرفت بڑھتی جائے گی, اتنا ہی ایمان کے درجات میں تقویت کا امکان بڑھتا جائے گا. امکان کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں, علم کا لازمہ ایمان نہیں ہے. پہلے جب کر چکا ہوں, علم کا لازمہ ایمان نہیں ہے, لیکن ایمان کی بنیاد ضرور ہے علم. علم شرط ایمان ہے, مگر علم کافی نہیں ہے ایمان کے لیے, کیونکہ علم ہونے کے باوجود بھی انکار ہو جاتا ہے, علم ہونے کے باوجود بھی ایمان بعض اوقات نہیں ہوتا ہے. ذرا پہلا مرحلہ یہ ہے, اگر ہمیں اللہ پر ایمان رکھنا ہے تو یہ ہے کہ ماں باپ نے کہہ دیا تھا بچپن میں کہ بیٹا اللہ ایک, ہم نے بھی یاد کر لیا اللہ ایک, اللہ ہے ہم نے مان لیا اللہ ہے. لیکن اگر ہم سے پلٹ کے کوئی دلیل پوچھ لے, ہمیں نہیں معلوم, بدلے جھانکنے لگیں گے. جبکہ اسلام میں وہی عقیدہ معتبر ہے جس کے ساتھ دلیل موجود ہو, جو علم اور عقل کی بنیاد پر عقیدہ ہو. البتہ ہر انسان کا عقیدہ, ہر انسان کا ایمان, ہر انسان کی دلیل اس کی اپنی شخصیت کے لحاظ سے. چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک راستے سے جا رہی ہیں, وہاں راستے میں دیکھا کہ بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے جو چرخا چلا رہی ہے, سوت کاٹ رہی ہے. پیغمبر وہاں ٹھہر گئے. پیغمبر جب ٹھہرے تو وہ ضعیفہ حضرت کے احترام میں اس نے اپنا ہاتھ روک لیا, اپنا کام روک لیا. پیغمبر نے پوچھا, بڑی بی یہ بتائیں کہ اللہ ہے کہاں ہے؟ تمہارا ایمان ہے اللہ پہ کہاں ہے؟ دلیل کیا ہے اللہ کے ہونے کی؟ پیغمبر یہ سن کے آگے نہیں بڑھ گئے. اگر صرف ایمان ہی کافی ہوتا تو پیغمبر دوسرا سوال نہ کرتے. پیغمبر نے پوچھا دلیل کیا ہے اللہ کے اللہ ہونے کی؟ اس نے کہا, سردار یہ بتائیے, ابھی جب آپ آئے تھے تو چرخا چل رہا تھا. کہاں چل رہا تھا؟ فوراً ابھی چرخا جو رکا ہوا ہے, کہا بتائیے وہ چل کیوں رہا تھا اور اب رک کیوں گیا؟ کو مضبوط بنانا ہے. پہلی بنیاد جن چیزوں پر ایمان ہے ان کے بارے میں اپنے علم میں اضافہ کریں، اپنی معلومات میں اضافہ کریں. جن چیزوں پر ایمان ہے سنا سنایا ایمان نہ ہو، پڑھیں. خاص طور سے آج کے دور میں جب ہر طرف سے شک و شبہات کا ایک طوفان آیا ہوا ہے، اگر معلومات نہیں ہے، اگر دلائل نہیں ہے، ایک ہلکا سا کچھ، ہلکے سے طوفان کا جھٹکا ہمارے ایمان کی عمارت کو منہدم کر دے گا، پھر نام کا رہ جائے گا اسلام. آثار ظاہر نہ ہوں گے خدا کے بارے میں. خدا ہے تو کیوں ہے؟ اگر خدا کو ایک مانتے ہیں، خدا کو عادل مانتے ہیں، قادر مانتے ہیں، خبیر مانتے ہیں، بصیر مانتے ہیں، سمیع مانتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ اسی طریقے سے اگر قیامت کا تکرار کرتے ہیں، اگر قیامت پر ہمیں ایمان ہے کہ ایک دن ہے جس دن ہمارے اچھے اعمال کی ہمیں جو ہے جزا ملے گی اور جو ہے برے اعمال کی سزا ملے گی، کیا دلیل ہے؟ قرآن کے سلسلے میں، پیغمبر کے پیغمبر ہونے کے سلسلے میں کیا دلیل ہے کہ ہمارا یہ نبی اللہ کا بھیجا نبی ہے؟ کیا دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے؟ جتنے بھی متعلقات ایمان ہیں ان سب کے بارے میں یہی سے علم کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. یہی سے اسلام نے جو علم پر اتنا زور دیا، اتنی تاکید کی ہے، کوئی علم انسان کے پاس ہو یا نہ ہو، البتہ ہر وہ علم جو انسانیت کے لیے ضروری ہے، مفید ہے، اسلام کے اندر محترم ہے. احترام الگ ہے، اس کی اہمیت الگ ہے. جس چیز کے اوپر بنیاد حیات بشری ہے عزیزو، اگر انسان جھوپڑے میں رہے گا پھر بھی انسان ہے، محل میں رہے گا پھر بھی انسان ہے. انجینئرنگ اگر آ گئی تو جھوپڑے سے محل بن جائے گا، اور اگر نہیں جانتا انسان تو جھوپڑے میں تو رہے گا نہ، ہے انسان. ایسا تو نہیں ہے نا کہ جھوپڑے سے نکل کے اگر محل میں آ گیا تو انسانیت میں اضافہ ہو جائے گا؟ نہیں، الٹا تو ہو سکتا ہے. ایسا نہیں کہ زمانے میں انسان گدھے پر سفر کرتا تھا اور زمانے میں انسان نہ تھا. آج جب جیٹ کے اوپر سفر کرنے لگا تو اس کی انسانیت میں کچھ اضافہ ہو گیا، الٹا تو نظر آ رہا ہے. جب گدھے پر سفر کرتا تھا انسان، جب گھوپڑے میں رہتا تھا انسان، تو کچھ انسانیت زیادہ تھی. البتہ یہ علم کی خطا نہیں ہے، یہ علم کے غلط استعمال کی خطا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جٹ نے انسان کو جو حیوان بنا دیا، ٹیکنالوجی نے انسان کی انسانیت کو ہٹا دی. میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جھوپڑے میں ہے پھر بھی انسان، محل میں ہے پھر بھی انسان. لیکن عزیزو، اگر یہ علم نہ آیا، اگر پروردگار کی معرفت نہیں ہے، اگر قیامت کی معرفت نہیں ہے، اگر نبی کی معرفت نہیں ہے، اگر قرآن کی معرفت نہیں ہے، تو یہ انسان انسان نہ رہ جائے گا. اولئک الانعام بل هم اضل. یہ تو جانور جیسے ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں. زیادہ یہی سے علم کی اہمیت، کون سا علم، کس علم کی زیادہ اہمیت ہے، کس علم کی زیادہ قیمت کر رہا ہوں. دوسرے علوم سے انکار نہیں ہے، وہ تو چاہیے ہی، ہونا ہی چاہیے، لیکن جس چیز کو پہلے بنا لیں. افسوس یہ ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو پہلی چیز جو سکھانا چاہتے ہیں، پہلا علم جو دینا چاہتے ہیں، وہ کون سا علم؟ میں کچھ سلسلے میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، ہر انسان جا کے اپنے گھر میں خود جائزہ لے کہ ہم نے اپنے بچے کو پہلی تعلیم کس چیز کی دی، اور کس تعلیم کو ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کون سی تعلیم ایسی. اگر بچے نے نہ سیکھا تو ہماری پیشانی پہ بل آ جاتا ہے. اور کون سا وہ علم ہے کہ اگر بچے نے نہ سیکھا تو نہ سیکھا تو ساتھ، ہاں اگر سکھا لیا سنڈے اسکول بھیج دو، کچھ نہ کچھ جان ہی جائے گا. آخر کیا یہ علم اسی قابل ہے کہ سنڈے اسکول کے چند گھنٹوں ہی پر اکتفا کیا جائے، اور وہ بھی اگر سنڈے اسکول سے کچھ ہوم ورک مل گیا، وہ ہوم ورک نہ چھوٹے، معلوم ہوا کہ جو سبق یاد کرنے کو دیا کہ کوئی کام ہی نہ ہوا اس کے اوپر, کیونکہ گھر میں کوئی کہنے والا ہی نہیں ہے کہ تم نے سنڈے اسکول کا ہوم ورک کیا یا نہیں کیا. اب بیچارے سنڈے اسکول کے ٹیچر یہ جو ہے موجودہ تو کر سکتے نہیں ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد اگر ایمان کو مضبوط بنانا ہے تقویت ایمان کے لیے, ایمان کے درجے میں اگر اضافہ کرنا ہے جس مرحلے میں ہے وہاں سے اگر آگے جانا ہے, اگر آگے بڑھنا چاہتے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ متعلقات ایمان کے سلسلے میں اپنے علم اور معرفت میں اضافہ کریں. البتہ علم کافی نہیں ہے جب تک علم کے مطابق عمل نہ ہو, ورنہ پھر وہی معاملہ ہو جائے گا. علم آ گیا اگر عمل نہیں ہے تو پھر وہی معاملہ, انسان نہیں ہے جانور ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. جو لوگ علم حاصل کر لیتے ہیں لیکن علم کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں, قرآن کہتا ہے ان کی مثال اس جو ہے گدھے جیسی ہے جس کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں. آپ سو کتاب اگر گدھے پر لاد دے تو کیا گدھا انسان ہو جائے گا؟ گدھا گدھا ہی رہ جائے گا. وہ انسان جس نے علم حاصل کیا مگر اس پہ عمل نہیں کرتا, اس کی مثال بھی اسی کی ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں قد سما ظہری اسنان, دو لوگوں نے میری کمر توڑی ہے, دو لوگوں نے میری کمر توڑی. کون کون؟ جاہل متنسک وعالم متحقق. ایک وہ عبادت گزار ہے, عبادتیں تو بہت کرتا مگر ہے جاہل, پتا نہیں کہ کر کیا رہا ہے, کس خدا کی پرستش کر رہا ہے یہی نہیں معلوم. اور دوسرا وہ ہے جس کے پاس علم کا خزانہ ہے. آپ کو عید کے بارے میں کہیے تو 10 گھنٹے کی بہترین تقریر کر دے گا, درجنوں کتابیں جو ہیں توحید پر, امامت پر, نبوت پر, معاد پر لکھ دے گا, سارے ثبوت موجود اس کے پاس. لیکن جب ہماری زندگی میں جھانک کے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے انہیں نہ خدا پہ عقیدہ ہے نہ قیامت پہ عقیدہ ہے. عالم متحقق علم ہے مگر مطابق علم عمل نہیں. مطابق علم عمل کیوں نہیں ہوتا؟ عرض کروں گا بھی کیا وجہ ہے. علم آنے کے باوجود عمل نہیں ہوتا. تو پہلی بنیاد یہ ہے, اگر ایمان کو تربیت دینا ہے, اگر ایمان کے درجات میں اضافہ کرنا ہے تو پہلا مرحلہ یہ ہے متعلقات ایمان کے بارے میں اپنے علم کو بڑھائیں, اپنی معلومات کو بڑھائیں. یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس وقت کہاں ہے, یہ نہ کہیں وقت کہاں ہے. آپ نے ہر کام کے لیے بہرحال وقت نکال ہی دیا, ہر کام کے لیے وقت نکال لیا. آپ اگر اس ملک میں آئے, آنے کے بعد مکان آپ کا چھوٹا سا تھا, گاڑی آپ کی معمولی سی تھی, دیکھا کہ فلاں کا مکان تو ہم سے بڑا ہے, فلاں کی گاڑی تو ہم سے بڑی ہے, ہم سے اچھی ہے, ہم سے بہتر ہے, ہماری آمدنی کافی نہیں ہو رہی تھی, تاکہ ہم 8 گھنٹے کام کرتے, ہفتے میں 40 گھنٹے کام کرتے ہیں, تو ہماری گاڑی ان کی گاڑی جیسی نہیں ہو سکتی. تو کیا کیا؟ اوور ٹائم کرنا شروع کر دیا نا, اوور ٹائم کرنا شروع کر دیا. کیوں؟ ہماری گاڑی ان کی گاڑی سے اچھی ہونی چاہیے. تو پھر ایمان کے مرحلے میں جمع کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ارے دیکھو اب حسن کہاں پہنچ گئے, دیکھو مقدار کے درجے پہ فائز ہیں, دیکھو سلمان کہاں پہنچ گئے. دنیا کے مسائل میں آگے بڑھنے کے لیے تو رکاوٹ ہے, کمپٹیشن ہے, سبقت ہے, لیکن دین کے مسائل جہاں قرآن حکم دیتا ہے کمپٹیشن کا, سابقو الی الخیرات, یہ ہے میدان مسابقہ, یہ ہے کمپٹیشن. اگر 4 کمرے میں رہے یا 2 کمرے میں, یہ بہرحال گزر جائے گی. یہ نعمت تو محدود ہے نا, کتنا جیئیں گے؟ 100 سال, اگر 100 سال کی عمر کہاں ملتی ہے, لیکن مل بھی گئی 100 سال کو, اس کے بعد پھر تو مقابلہ وہاں کیوں نہ کرے, کمپٹیشن وہاں کیوں نہ کرے جو ہمیشہ باقی رہنے والی حیات ہے, جس کی کوئی حد نہیں ہے. کس عقل مند آدمی کو دیکھا ہے کہ کہیں سفر کرنے جائے تو ہوٹل میں 5 کمرہ بک کرائے لیکن اپنے گھر میں 1 کمرہ رکھے؟ ہوتا ہے کسی کے ہاں؟
اپنے گھر میں ایک کمرہ اور ہوٹل میں الٹا ہی ہوتا ہے نا. جہاں زیادہ دن رہنا ہوتا ہے وہاں پہ سہولتیں انسان زیادہ ہو رہا کرتا ہے. جہاں کم دن رہنا ہوتا ہے وہاں مختصر کی سہولتوں پر اکتفا کر لیتا ہے. عزیزوں جو نسبت ہوٹل کو اپنے بدن سے ہے وہی نسبت دنیا کو آخرت سے ہے, بلکہ آخرت کی مدت اس سے کہیں زیادہ ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ کے پاس وہاں کے لیے وقت نہیں ہے تو اپنا سارا وقت یہاں لگا دیں. ساتویں امام امام محبوس ہے انسان کو جو ہے گائڈ لائن دی ہے, ہدایت دی ہے. تو ہمارے پاس 24 گھنٹہ, اس 24 گھنٹے کو کس طرح سے صرف کرنا ہے, کیسے اسے استعمال کرنا ہے. جو اصل مقام ہمارا ہے وہاں تک ہی پہنچ جائے اسے غفلت نہ ہونے پائے. مولا فرماتے ہیں اپنی زندگی کے اوقات کو 4 حصوں میں بانٹ لو, 4 حصوں میں بانٹ لو. کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, 4 حصوں میں بانٹو, یہ حصے میں نہیں. اب تو پوری زندگی, پہلے 2 حصوں میں 3 حصوں میں تو ہو ہی جاتا تھا, اب تو پورا ایک ہی حصہ ہو گیا. پہلے تھا کہ 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ جاب کرتے تھے, بعد میں آ کے گھر میں کھاتے تھے پیتے تھے سوتے تھے, عبادت نہ کیا نہ کیا. لیکن اب تو ایک ہی حصہ رہ گیا ہے, کام کام کام. اب ایک ہی حصہ رہ گیا, کل تک آفس میں گئے تو کام, اب تو چھوٹا سا جو آفس آ گیا ہے ساتھ میں. کھانے پہ بیٹھے ہیں کبھی کام, نماز میں ہے کبھی, بار بار اعلان کرنا پڑتا ہے کچھ آف کر لے. اب تو ایک ہی چیز رہ گئی ہے. امام فرماتے ہیں زندگی کو 4 حصوں میں بانٹو. ایک حصہ رزق میں حلال حاصل کرنے کے, ہمیشہ مصلی عبادت میں بیٹھنے کی بات نہیں کی جا رہی, کیونکہ اگر 4 حصوں میں بانٹ لیں گے نا تو چاروں عبادت بن جائیں گے, چاروں عبادت بن جائیں گے. آفس میں کام کر رہا ہوگا وہ بھی عبادت کہلائے گا, مصلی پہ بیٹھا نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی عبادت, کھانا کھا رہا ہے وہ بھی عبادت, سو رہا ہے وہ بھی عبادت. ایک حصہ رزق حلال کے حصول کے لیے, دوسرا حصہ اس رزق حلال سے استفادے کے لیے. جو اللہ نے حلال حلال جو لذتیں رکھی ہیں ان لذتوں سے بہرامند ہونے کے لیے. تیسرا حصہ اللہ سے راز و نیاز کرنے, مناجات کرنے کے لیے اللہ سے. چوتھا حصہ ان معتبر دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے, مجالست کے لیے, ان معتبر دوستوں کی ہم نشینی کے لیے جو تمہارے لیے آئینے کا کام دے سکے, جو تمہیں تمہاری غلطیوں کوتاہیوں اور کمیوں سے آشنا کر سکے. ان کے ساتھ بیٹھو جن کے پاس علم ہے, ان کے ساتھ بیٹھو جن کے پاس شناخت ہے, جن کے پاس معرفت ہے, اور علم و معرفت کے ساتھ ساتھ اخلاص ہے, اخلاص کے ساتھ ساتھ ہمت و جرات بھی ہے. درود پڑھیں گے محمد پایا جاتا, ان کے ساتھ بیٹھو
پر اخلاق کے ساتھ ساتھ جرأت و ہمت ہو, جرأت و ہمت ہو. کیونکہ دیکھیے اگر آپ کسی کے پاس گئے اور اس نے آپ کی تعریف کرنا شروع کر دیا تو خوش ہو جائیں گے, نہیں آپ کے میں بھی خوش ہو جاؤں گا. آپ جب میں آپ کہتا ہوں مراد یہ نہیں میں آپ سے الگ ہوں, میں بھی آپ ہی کا حصہ ہوں. اور اے کاش ہمارا بھی حساب آپ ہی کے ساتھ ہو جائے, ہم سے الگ سے حساب نہ لیا جائے. تو یہ نہیں آپ میں کہتا ہوں تو گویا میں اپنے کو کچھ آپ سے یہ جو ہے بردر تصور کرتا ہوں. اگر تعریف کر دیا خوش ہو جاتے ہیں, اور اگر برائی بیان کر دیا تو میں تقریر کروں, تقریر کرنے کے بعد کوئی صاحب آئے اور کاغذ قلم لے کے بیٹھے رہے اور دس اعتراض, آپ نے یہ غلط پڑھا یہ غلط پڑھا یہ غلط پڑھا, اس کو سننے کے بعد کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ اور اگر اترے اترنے کے بعد ہم نے تعریفیں کرنا شروع کی, سبحان اللہ کیا کہنا, وہ آئے ہاتھ ملایا مسافیا کیا وغیرہ وغیرہ جو کچھ ہوتا ہوا کا ہے, اس کے بعد کیا ریئیکشن ہوگا؟ فرق تو ہوتا ہے نا. گئے ان کے پاس, علم بھی ہے اخلاق بھی ہے, اب انہوں نے ہمارے اندر کمی دیکھی, ہمارے اندر عیب دیکھا, دیکھا کہ نماز پڑھ رہے تھے مگر غلط نماز, وضو کیا مگر ہمارے وضو میں غلطی ہے. اب جب انہوں نے ہماری خامی بیان کی, ہماری تیوریاں چڑھ گئی, پیشانی پہ بھرا گیا, آپ کیا مجھے جاہل سمجھتے ہیں؟ تلخی پیدا ہوئی. اب جب تلخی پیدا ہوتی ہے بہت سارے لوگ چپ ہو کے ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں, ہمیں چار دن کی زندگی کسی سے کیا بگاڑ لینا ہے؟ نہیں, اس کے ساتھ بیٹھو جس کے اندر ہمت ہو, جس کے اندر شجاعت ہو, جو خراب عمل کو خراب کہہ سکے. چنانچہ حدیثوں میں المومن مرد المومن, مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے. بڑی فصیح تعبیر ہے. آئینہ کیا کرتا ہے؟ ہم جیسے ہیں ویسے ہی ہماری تصویر سامنے رکھ دیتا ہے, نہ کم کرتا ہے نہ زیادہ, جتنی ہمارے اندر فضیلت ہے اسے بیان کر دے گا, جو ہمارے اندر حضور ہے اسے بھی بیان کر دے گا. اگر چہرہ خوبصورت ہے تو کہہ دے گا خوبصورت, اگر چہرہ مضبوط ہے تو آئینہ صاف کہہ دیتا ہے چہرہ تمہارا مضبوط ہے, اگر چہرہ صاف اترا ہے تو کہہ دے گا صاف اترا ہے, اور اگر کوئی کاغذ لگی ہے چہرے کو تو پھر وہ جو ہے خیال نہیں رکھتا اس بات کا کہ ان کا موڈ خراب ہے. یہ ابھی خفا ہو جائے, ہوتا ہے نا بعض اوقات وہ آئینہ توڑ دیتے ہیں. آئینہ توڑو پھوڑو سجا کے رکھو کچھ کرو, آئینہ حق کہنے سے نہیں چوکتا. المومن مرد المومن, مومن مومن کے لیے آئینہ ہے, جیسا مومن ہے ویسا وہ منعقد کر دے گا. تلاوت پڑھیں گے محمد ایمان کی بنیادوں کو مضبوط کرنا, اور ایمان کی بنیادوں کو مضبوط بنانے کے لیے وقت کی کمی, چار حصوں میں زندگی کو بانٹیے, کمائیے ضرور کمائیے. کوئی نہیں کہتا کہ آپ مادیات میں پیچھے رہ جائیں, کوئی نہیں کہتا کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے سب نمازیں پڑھتے رہے, کھانے کے موقع پر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا بھی مانگے. اسلام کے اندر ہاتھ پھیلانا حرام ہے, اسلام اجازت نہیں دیتا. مومن اپنے کو ذلیل کرے, مومن اپنے کو ذلیل. اصل حدیثوں میں لعنت ہے اس شخص کے اوپر جو اپنا بوجھ دوسرے پہ ڈال دے. من کل الناس, اپنا بوجھ دوسرے پہ ڈال دے. چنانچہ روایتوں میں ملتا ہے کہ کچھ لوگ حج کے لیے گئے تھے. عام طور سے جب حاجی حج کو جاتے ہیں پلٹنے کے بعد حج کے واقعات تو بیان کرتے ہیں نا, ہر سال ہمیشہ جب بھی حاجی جاتے ہیں کوئی اگر انوکھی چیز ہو گئی, کوئی انوکھا واقعہ ہو گیا تو آگے بیان ہی کرتے ہیں. حاجی حج کر کے پلٹ رہے ہیں, مدینے آئے, امام جعفر صادق علیہ السلام آنے کے بعد حضرت سے حج کے واقعات بیان کرنے لگے. حج میں ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا, اور مولا اب کی تو ایک ایسے حاجی سے ملاقات, واقعا حج تھا تو اسی کا حج تھا, کیا انسان تھا, کیا عبادت گزار تھا. ہما بس 24 گھنٹہ جب بھی اسے دیکھا, کبھی تلاوت قرآن میں مشغول ہے, کبھی دعائیں پڑھ رہا ہے, کبھی طواف کر رہا ہے, کبھی سعی کر رہا ہے, ایک لمحے کے لیے بھی ہم نے اسے سارے دنیا میں مصروف نہ کیا.
کیا کہنا ہے صاحب اس کا؟ ہم لوگ بھی دیکھ کے آئیں گے تو حاجی کی تعریف ہی تو کریں گے نا، تعریف کر لی.
لیکن امام نے بجائے تعریف ایک سوال پوچھ لیا،
کہ یہ ہے تو انسان، فرشتہ تو نہیں نہ ہے، فرشتہ نہیں ہے. فرشتہ ہوتا تو اسے کھانے کی حاجت نہیں، فرشتہ ہوتا تو اسے صفائی کی حاجت نہیں. یہ تمام چیزیں فرشتے کیا ہوتی ہی نہیں ہیں، لیکن ایک انسان کی تو بہرحال یہ جو ہے ضروریات ہے نا. کہا کہ بتاؤ اس کے کھانے کا دن کیا ہوتا تھا؟ ہمارا مخصوص عبادت ہے، کبھی طواف ہے، کبھی سعی ہے، کبھی قرآن ہے، کبھی دعا ہے، تو کھانا کب کھاتا تھا، کھانا کب پکاتا تھا؟
وہ زمانہ تو ہوٹل کا نہیں تھا نا، تو ہوٹل کو جو فون کر دیں گے کھانا آ جائے گا.
کھانا کیسے کھاتا تھا؟ اس کے کپڑے کون دھلتا تھا؟ کیا گندا ہی رہتا تھا؟
کر سرکار وہ ہم جیسے گنہگار،
ہم جیسے گنہگار اس کا کھانا پکا دیا کرتے تھے، ہم جیسے خطاکار گنہگار اس کا کپڑا دھو دیا کرتے تھے، اس کے کمرے کی صفائی کر دیا کرتے تھے، اس کا سارا دنیا کی کام ہم لوگ انجام دیتے تھے. امام نے فرمایا تمہارا ثواب اس سے زیادہ ہے.
وہ جو طواف کر رہا تھا، وہ جو صحیح کر رہا تھا، وہ جو قرآن پڑھ رہا تھا، وہ جو دعاؤں میں مشغول تھا، اس کا ثواب تمہارے مقابلے میں کم ہے جو تم جو اس کی خدمت کر رہے تھے. اسلام اس بات کا قائل نہیں ہے، ایک حصہ زندگی کا رزق حلال کے حصول کے لیے یقیناً صرف کرنا ہے. اب وہ حصہ جو ہے برابر برابر بانٹا جائے یا اس میں کمی زیادتی ہو جائے اس کو نہیں بیان کیا گیا، لیکن بہرحال 24 گھنٹے 4 حصوں میں بٹنے چاہیے. ایک حصہ روزگار کی، دوسرا حصہ اس حلال لذت سے استفادے کے لیے جو اللہ نے موجب کیا ہے. کھانا ہے، ارے کم سے کم کھانا انسان توجہ سے تو کھائے ہیں، پتا تو چلے کیا کھا رہے ہیں. اب تو ایک ہاتھ میں ٹیلیفون ہے، ایک ہاتھ میں لقمہ ہے، کھائے جا رہے ہیں، بات کی پتہ ہی نہیں چلا کھایا کیا. خاتون خانہ نے کہیں پوچھا کیسا تھا کھانا، اب اجازت نہیں آ رہا کیا کھائیں. کیونکہ لذت اس وقت محسوس ہوتی ہے توجہ کو، لذت اسی وقت محسوس ہوتی ہے. لذت، نفرت، محبت، عشق، ساری چیزیں درد آرام جب توجہ ہو انسان کو. اگر توجہ نہیں ہے تو نہ درد کا احساس ہوتا ہے، نہ جو ہے مزے کا احساس ہے، نہ دشمنی کا احساس ہے، نہ خوف کا احساس ہے. توجہ کی بڑی اہمیت ہے. آپ دیکھیں عام طور سے کہا جاتا ہے لوگ بیمار ہوتے ہیں، جو درد ہے، تکلیف ہے، دن میں درد کم ہو جاتا ہے اور رات میں درد بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ ایک وجہ اس کی یہ بیان کی، دن میں توجہ جو ہے یہ بڑھی رہتی ہے، مختلف چیزوں کی طرف توجہ ہے، درد سے انسان غافل رہتا ہے، لیکن رات میں ساری توجہ کا مرکز بن جاتا ہے درد. جن سے باتیں کر رہے تھے، جن سے گفتگو، سب سو چکے ہیں، اب دیکھنے کو سوچنے کو کچھ بچا ہی نہیں ہے سوائے اپنے درد کے، سوائے اپنے درد کے کچھ بچا. جس سے رات میں درد میں بیمار کے اضافہ ہو گیا. جس چیز کی طرف توجہ ہوتی ہے وہ یاد رہتا، بقیہ سب بھول جاتا ہے آدمی. اب سمجھے کہ علی کے پیر سے نماز کی حالت میں تیر نکال لیا گیا، علی کو احساس نہ ہوا، کیونکہ اب علی کی ساری توجہ نماز کی طرف ہے. کربلا میں جیسے جیسے حسین پر مصیبتیں بڑھتی جاتی تھیں چہرہ کھلتا جاتا تھا. بڑی عجیب بات ہے، کسی پر اگر جو ہے مصیبت پڑتی ہے تو دو طرح کا، بعض لوگ چیخنے چلانے لگتے، بعض صبر کرتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں درد کو، لیکن چہرہ چگلی کھانے لگتا ہے. ممکن ہے کہ آنکھوں سے آنسو نہ بہے، ممکن ہے کہ
آواز نہ نکلے, چیخ نہ بلند ہو, شکوا نہ ہو, شکایت نہ ہو, لیکن چہرہ چغلی کھاتا ہے مصیبت زدہ. دادا لوگ چہرہ دیکھ کے بتا دیتے بھائی خیریت تو ہے, آج آپ کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا کیوں ہے, چہرہ اترا ہوا کیوں ہے. مصیبت زدہ کا چہرہ گواہی دیتا ہے مصیبت زدہ. عجیب ہے, حسین ابن علی صرف گرین صبر کر رہے تھے, ضبط کر رہے تھے, بلکہ روایت یہ کہتی جیسے جیسے مصیبت بڑھتی جاتی تھی ویسے ویسے چہرہ کھلتا رہتا. کیوں؟ کیا مصیبت مصیبت نہ تھی؟ یہ مصیبت تو بہت بڑی مصیبت تھی, اتنی بڑی مصیبت تھی کہ جب عباس کے جنازے پر آئی تھی حسین مرضی عباس کا پڑھ کے الان ان کا سارا بھیا عباس نے کمر ٹوٹ گئی. اتنی بڑی مصیبت ہے جب علی اکبر کی آواز سنی ہے یا ابا دا علیک من السلام, تو یہی تو تعالیٰ کر رہی ہے علی الدنیا بعد کے وفا. مصیبت تو بہت بڑی مصیبت ہے حسین کی, لیکن حسین کی توجہ ہے تو اللہ کی طرف توجہ. کہ جتنی مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں اتنے ہی حسین اپنے مشن سے قریب ہو گیا. توجہ جو ہے مقصد کی طرف ہے, مشن کی طرف ہے, معبود کی مرضی کی طرف توجہ ہے. لہذا یہ مصیبتیں مصیبتیں نہ رہ گئی, جتنا مقصد سے قریب ہوتے جاتے تھے اتنے ہی حسین کا چہرہ کھلتا جا رہا ہے. اگر حسین نے ان ساری مصیبتوں کو اتنی آسانی سے برداشت کر لیا, وجہ یہ ہے کہ حسین کی ساری توجہ معبود کی طرف ہے, مرضی معبود کی طرف ہے. حسین, حسین کا خاندان, حسین کے انصار, افیاء کی حدیث سے عشق را دو بابس کربلا و دمشق, یکی حسین رقم کر دو دیگر کی پیدا. اگر حسین کی پوری توجہ اپنے مشن میں خدا کی طرف ہے تو زینب کی بھی پوری توجہ اپنے مشن میں خدا کی. جس کامیابی کے ساتھ زینب نے اپنے مشن کو سر کیا, میں نے عرض کیا تھا پرسوں کی بحث میں کہ جناب زینب نسوانی جذبات اور عطوفت کا ایک بہترین نمونہ ہے. زینب مصیبتوں کے دیکھ کر کے زینب بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی, شب عاشور بے ہوش ہوئی ہیں, روز عاشور بے ہوش ہوئی ہیں, لیکن عصر عاشور کے بعد اب جب زینب کی نگاہ میں زینب کا مشن, اب زینب کی توجہ جو ہے مصیبتوں کی طرف نہیں ہے, زینب کی توجہ ہے مشن کی طرف. وہ ذمہ داری جو بھائی نے سونپی ہے حسین کو, جب ہی کہا جاتا ہے السلام علیکم شریک تل حسین زینب, شریک حسین ہے زینب. زینب نہ ہوتی تو کسی کو حسین کے مشن کی خبر نہ ہوتی. بنی امیہ نے جو ماحول قائم کر رکھا, ایک نمونہ میں نے کل پیش کیا تھا کوفے کا نمونہ, ایک کوفہ کتنا بے خبر تھا, دوسرا نمونہ شام کا نمونہ پیش کریں گے. شام والوں کو پتا نہیں ہے کہ کربلا میں جو مارا گیا ہے وہ راتب گوش رسول تھا. شام والوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ کربلا میں جو مارا گیا یہ وہی حسین ہے جس کے گلے کا رسول بوسا لیا کرتے تھے. شام والوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ کربلا میں جسے مارا گیا ہے یہ وہ حسین ہے جسے رسول نے زبان کسا کسا کے مارا تھا, اسی حسین کو رولا رولا کے مارا گیا. شام میں خبر ہے, دراجے اس میں قافلہ شام میں داخل ہوتا ہے, ایک بوڑھا امام زین العابدین کے ناکے کے قریب آتا ہے, امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, پیروں میں بھیڑیاں ہیں, گلے میں خاردار پوک ہے. آنے کے بعد کہتا ہے شکر خدا کا الحمد للہ جس نے تمہیں ذلیل کیا. کس نے تمہیں ذلیل کیا؟ عزیزوں تلواروں کے زخم سہنا آسان ہے لیکن زبان کے زخم برداشت کرنا بہت مشکل ہے. امام نے سنا, سننے کے بعد کہا بھائی تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ کیا کیا تم نے یہ آیت سنی ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرًا الا المودۃ فی القربٰ. کہاں سنا تو ہے, میں کہ تم سے قرآن سے کیا بات کر؟ کیا تم نے یہ آیت بھی سنی ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت. مجھے فاخرکم نذیرہ. کہاں یہ بھی سنی ہے؟ کہا یہ آیت بھی لیکن یہ تم کیوں سنا رہے ہو؟ تمہیں آیتوں کا علم کہاں سے ہو گیا؟ امام نے کہا بھائی ارے جن قربا کی محبت کا حکم دیا گیا ہے وہ ہم ہی تو ہے جن اہل بیت کی طہارت کا اللہ اعلان کر رہا ہے وہ اہل بیت ہم ہی تو ہے بس یہ سننا کہ امام کے قدموں میں گر گیا حلے میں توبہ مولا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ ارے جس کے باپ نے ہو کی توبہ قبول کی تھی امام اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں اجرکم اللہ کتنی غفلت ہے شام میں کتنی ناواقفیت ہے شام میں یہ تو ایک عام شہری ہے ناواقفیت کا یہ عالم ہے جو یزید کی زوجہ ہے ملکہ ہے جو یزید کی اسے پتا نہیں اسے خبر نہیں ہے چنانچہ علامہ مجلسی بہار رنواز کی روایت کو لکھتے ہیں کہ یزید کی زوجہ کا نام ہند تھا اس کی زوجہ کا نام ہند تھا ہند ایک یہودی کی بیٹی تھی ایک یہودی کی بیٹی تھی بچپن میں یہ ہند جو ہے مفلوج ہو گئی تھی یہودی نے بڑا علاج کرایا جگہ جگہ گیا جب کہیں سے شفا نہ ملی آخر میں مشکل کچھ حق دروازے پایا کہ مولا اگر کوئی میری بیٹی کو شفا دے سکتا ہے تو وہ آپ ہیں اب امام کی کیا مصلحتیں ہوتی ہیں امام بہتر جانتا ہے مولا اگر چاہتے تو خود اسے شفا دے سکتے تھے لیکن نہیں حسین کو بلایا بیٹا حسین حسین آئے ایک دم میں پانی منگایا گیا بیٹا حسین اپنے ہاتھوں کو پانی میں ڈال دو حسین نے ہاتھوں کو پانی میں ڈالا وہ پانی ہند کے مخلوط بدن پر چھڑ کر گیا اللہ نے شفا دے دی شفا ملنے کے بعد ہند نے کہا کہ گھر چھوڑ کے ہم کہاں جائیں گے مدتوں اس نے علی کے گھر میں کنیزی کی حالات زمانہ نے اسے یزید کے محل تک پہنچا دیا اب وہ ملکہ ہے زوجہ یزید ہے اسے احترام ملی الیاذ باللہ کوئی خارجی مارا گیا ہے اس کے خاندان والے اسیر ہو کر کے آئے ہیں کنیزوں کے جھرمٹ میں اسیروں کو دیکھنے کے لیے آتی ہے پھر دہنے شام میں داخل ہو رہی ہے کنیزیں ساتھ میں ہیں کرسی ہمراہ ہے جب یہ شام کے زندان میں داخل ہوئی ہو رہی ہے جناب زینب کی نظر ہند پہ پڑی زینب نے پہچان لیا بہنوں میں کلثوم سے کہا بہن ارے دیکھو کون آ رہا ہے اپنی کنیز ہند آ رہی ہے دونوں بہنوں نے سر جھکا لیا ہند آئی کرسی رکھی گئی کرسی پر بیٹھی اس کے بعد پوچھتی ہے یہ بتاؤ تم لوگ سر کیوں جھکائے ہوئے ہو تم لوگ کہاں کی رہنے والی ہو زینب نے سر جھکا کے کہا نحنو من المدینہ ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں پر مدینہ کے نام سننا تھا ایک دفعہ ہند کرسی چھوڑ کے زمین پہ بیٹھ گئی ارے زمین پہ کیوں بیٹھ گئی ہند کہتی ہے مدینے والوں کے احترام میں مدینے والوں کے احترام میں اس کے بعد ہند کہتی ہے مدینے کے گھر کے بارے میں ہم سے کوئی پوچھنا چاہتے ہیں کہ بتاؤ کس گھر کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہاں سے آتا اپنے مولا علی کے گھر کے بارے میں کہ علی تو میں دنیا میں رہے کہاں ہاں مجھے معلوم ہے لیکن میرا آقا حسین تو ہے میری شہزادی زینب تو ہے اسے سننا چاہتے پر زینب نے کہا انسان تیری حسین وہاں راسہ بین ادھے یزید ہند اگر حسین کے بارے میں جاننا چاہتی ہے وہ جو یزید کے سامنے سر رکھا ہوا ہے حسین ہی کا سر تو ہے وہاں زینب وہاں ام کلثوم میں زینب ہوں یہ ام کلثوم ہے پر یہ سننا تھا ان سر پیٹنے لگی واہ ماما واہ حسین لیکنی کنت امیا قبل ہذا ولا من کر بنا تے رسول اللہ فی ہذہ الحالہ اے کاش میں اندھی ہو گئی ہوتی رسول کی نواسیوں کے حالت میں نہ دیکھتی اس کے بعد رہنا سر سر پیٹتی ہوئی دربار یزید میں داخل ہو گئی اے یزید خدا لعنت کرے تیرے اوپر ارے تم نے نواز رسول کو شہید کر دیا ہند نے حال دیکھا یزید نے سر پہ رضا نہیں ہے فوراً کھڑا ہوا اپنی ابا ہند کے سر پہ ڈالی ہند نے کہا پہلا کیا یزید اخذت کر حمیت علیہ وما اخذت الحميه على بنات رسول الله. ارے بڑی غیرت آ گئی میرے سر پہ رضا نہیں ہے. ارے رسول دادیا تجھے شرم نہ آئی ان کے سر سے چادر چھین لی انہیں براہ ناصر قید خانے میں اسیر کر دیا.
وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. قال لها وسط ہے محمد وال محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے سچے میں اہل بیت اطہار تھے, ہمیں توفیق دے کے اپنے ایمان کو تقویت. قال لها متعلقات ایمان کے سلسلے میں ہمیں علم و معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. قال لها جو بیمار ہیں سکتے میں اہل بیت اطہار کے انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں.